أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ابھی قرآن کریم کے آٹھویں پارے کی سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 151 کی تلاوت سے محظوظ ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ترجمے سے بھی آپ آشنا ہو رہے تھے. اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں چند ایک مطالب آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اور ترتیب کے ساتھ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو سب سے پہلا مطلب خداوند متعال پیغمبر اسلام سے خطاب کرتا ہے کہ قل تعالو. ایک تعبیر ہے قرآن کریم میں کہ جو قل کے ساتھ آیات شروع ہوتی ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال کبھی ایک ایسا مطلب بیان کرتا ہے اور اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے فقط اور فقط پیغمبر اسلام کی ذات والا مقام اس کے لائق ہوتی ہے کہ خدا ان کو خطاب کرے. یعنی دوسروں کو خداوند متعال گنتی میں نہیں لاتا ہے، یعنی شمار نہیں کرتا ہے کہ تم بھی کچھ ہو، بلکہ خداوند متعال فقط پیغمبر اسلام کو کہ آپ اس لائق ہیں اور اس قابل ہیں کہ آپ کو خطاب کیا جائے. قل تعالو، آؤ. کیا کروں میں؟ اتلو ما حرم ربکم علیکم، جو جو چیزیں خداوند متعال نے تم پر حرام قرار دی ہیں، آئے میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں. سب سے اہم ترین حرام کام جو خداوند متعال نے اس آیہ مجیدہ میں بیان کیا ہے اور کہا کہ سب اس سے پرہیز کریں، کبھی بھی اس کے قریب نہ جائیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک. یعنی بدترین گناہ اس روئے زمین پر جو خداوند متعال کی حدود کو پائمال کر سکتا ہے وہ شرک ہے. اس شرک سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہے. اور ہے بعض روایات کے اندر اور خود قرآن کے اندر بھی کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ خداوند عالم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ خدا شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، البتہ بقیہ گناہ اگر خدا چاہے گا اور انسان کے اندر کوئی استعداد اور قابلیت پیدا ہوئی تو اس کو معاف کر سکتا ہے. لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے صراحت کے ساتھ خدا نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. البتہ اسی کلمہ شرک کو بہانہ بنا کر اب لوگوں کے عقائد خراب کرنا شروع نہ کر دے انسان، کہ جس طرح خود ایک فرقہ ہے، فرقہ وہابیت، جو اسلام کے نام سے اٹھے ہیں اور ہر مسلمان کو شرک کا لبادہ پہنا کر دائرہ دین سے خارج کر رہے ہیں. بھائی آئیں پہلے دین خدا کے اندر، کتاب خدا کے اندر دیکھیں شرک کہتے کسے ہیں اور شرک کی حدود کون سی ہیں. ان حدود کے ساتھ ساتھ اب آئیں ایک شرک کا دائرہ معین کریں کہ یہ شرک ہے. شرک صفات خداوندی میں، شرک افعال خداوندی میں، شرک عبادت خداوندی میں، جو قرآن نے ضابطہ بیان کیا ہے. آئیں مل کر، قرآن واضح و شفاف بات کرتا ہے، واضح شفاف بات پہ آئیں، آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل پیرا ہوتے ہیں. لیکن آیا یہ چیزیں کہ جو اولیاء اللہ ہیں یا جو مقدس ترین ہستیاں خداوند متعال کی طرف سے مبعوث ہوئی ہیں ان کو وسیلہ قرار دینا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں، قطعاً شرک نہیں ہے. جس طرح کہ خود سورہ مبارکہ یوسف میں برادران یوسف جناب یعقوب کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین. اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں اس کے بیٹے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے بابا، اے ہمارے پدر، آپ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنیں اور ہمارے لیے استغفار کریں. اور اس قسم کی آیات کم نہیں ہیں. لہذا شرک کی بات کو مفصل بیان کرنا یہاں پہ مقصود نہیں ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں جو مقدس ذوات ہیں خداوند متعال کی، ان کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے کر کچھ مانگنا یہ شرک نہیں ہے. البتہ اس کو نہ سمجھنے کی صورت میں اگر انسان کچھ کہے اور شرک کا لیبل لگا کے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرے، یہ اچھی بات نہیں. اور دوسرا کام کیا کرو؟ وہ بالوالدین احسانا. عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی والدین کے ساتھ احسان کی بات آتی ہے کہ اچھا برتاؤ کرو، تو جہاں جہاں پہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے وہاں پہ خداوند متعال نے توحید کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا ہے، یعنی جتنی اہمیت توحید کی ہے، توحید کے بعد اگر کوئی ایسا کام دنیا میں اہمیت کا حامل ہے وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے اسلام کے اندر ایسی تعلیمات ہیں کہ اگر والدین دائرہ اسلام میں نہیں بھی ہیں، فرض کریں مسیحی ہیں، یہودی ہیں، کوئی اور مذہب سے آپ مسلمان ہوتے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ والدین کی توہین کریں، البتہ حدود اور قیود خداوند عالم نے معین کر دی ہیں کہ ہاں اس وقت تک والدین کی اطاعت واجب ہے جب تک کہ وہ خدا کی نافرمانی پر آپ کو نہ اکسائیں۔ اگر خدا کی نافرمانی پہ آپ کو اکساتے ہیں تو اس مورد میں والدین کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے۔ تیسرا حکم، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، البتہ بعض آیات کے اندر ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق یا من املاق، یعنی دونوں طرح کی آیات موجود ہیں۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، کس وجہ سے؟ شاید روٹی روزی ہم ان کی پوری نہ کر سکے۔ نہ، یہ حرام کام ہے۔ اصلا ایک زمانہ تھا جاہلیت کا عربوں کے اندر کہ بعض لوگ بھوک کی وجہ سے اولاد کو ذبح کر دیتے تھے اور بعض اپنی جھوٹی عزت کی بنیاد پہ اپنی بیٹیوں کو زندہ بگور کر دیتے تھے۔ نہ، خداوند عالم نے منع کیا ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین مبین اس جزیرہ عرب کے اندر آ کر انہوں نے نمایاں کیا تو جو عزت خاتون اور عورتوں کو دی وہ آج سے پہلے نہ دین مسیحیت میں تھی اور نہ ہی دین یہودیت میں تھی۔ اور اولاد کی نسبت کا، یہ اولاد تمہاری آغوش میں نعمت ہیں اور تمہارے لیے امتحان ہیں، اور ان کو کبھی بھی آپ کو قتل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور وہ بھی یہ بہانہ بنا کے جی ہمارے پاس روٹی روزی نہیں ہے، کھانا کم ہے اور کھانا پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دینا۔ یہ کام کبھی بھی اسلام کے اندر ناجائز رہا ہے اور ناجائز ہے۔
خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل۔
اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے۔
اور چوتھا حکم، ولا تقربوا الفواحش۔ فاحش یا فواحش یا فاحشہ یا فوش، یہ کلمہ یعنی ایسا کلمہ جو ناسزا ہو، مناسب کلمات نہ ہوں، البتہ بعد میں کلمہ فواحش ایسے گناہوں میں استعمال ہونے لگا کہ جن کی زشتی اور پلیدی اتنی نمایاں ہے کہ اگر انسان کی فطرت سالم ہو تو کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایسا گناہ کر رہا ہوتا ہے کھلا مکھلا، اور ایک دفعہ یہ کہ گناہ کر رہا ہے اور اتنی جرت اس کے اندر نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر سامنے کھلا مکھلا گناہ کرے۔ خداوند عالم نے دونوں سے منع کیا، دونوں سے روکا ہے، یعنی وہ گناہ جو معاشرے کے اندر کھل کر تم کرتے ہو ان سے بھی پرہیز کرو، اور وہ گناہ کہ جو تم چھپ کر انجام دیتے ہو ان سے بھی پرہیز کرو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان لوگوں کے سامنے آئے تو بڑا دیندار بنا ہوا ہو اور جب اس کی خلوت کی زندگی ہو تو الا ماشاء اللہ۔ بہرحال ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنی ذات کے بارے میں بہتر علم ہے، لیکن اسی علم کے مطابق خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر آپ ظاہر میں دیندار ہیں تو آپ باطن میں بھی دیندار رہیں۔ اور اسی طرح آخری حکم اس آیت کے اندر کہ لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، یعنی قتال، قتل عام، یعنی لوگوں کا قتل عام کرنا جائز نہیں ہے کسی بہانے کے ذریعے۔ اب فرض کریں کہ میں یہ ایک بات میرے لیے ثابت ہوئی اور دوسرا میرا مخالف ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا، کہ مجھے کیسے حق پہنچتا ہے میں جا کے اس کا قتل عام کرنا شروع کر دوں کہ جو آج کل ایک فرقہ ازالہ نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ایسے لوگ جو کلمہ گو ہیں اور دین کے مطابق عمل کرتے ہیں اور دین کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی شریعت کو مانتے ہیں، پیغمبر کی نبوت کو مانتے ہیں، قیامت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، کتاب الہی کو مانتے ہیں، تمام تعلیمات اسلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کا گناہ کیا ہے کہ نام ان کا شیعہ ہے۔ اب ایک گروہ اٹھتا ہے اور انہی شیعوں کا قتل عام کرنا شروع کرتا ہے، کس بنیاد پہ؟ کوئی دینی اس کا بیگ آپ کے پاس موجود ہے یا دین کے نام پہ آپ کو کیا جا رہا ہے؟ نہ، قرآن نے ممنوع قرار دیا، آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے۔ ہاں اگر پیغمبر کے زمانے میں کوئی کفار ہیں اور کفار کے ہوتے ہوئے اگر وہ آتے ہیں اور کافر حربی بن جاتا ہے اور اسلام کے خلاف آ کر اقدامات کرتا ہے، ان کی جان محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ کافر جو آ کر آپ کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، جزیہ دے دیتا ہے، کافر یعنی کافر بن کر اسلام نے یہ قانون رکھا ہے کہ اگر وہ جزیہ دیتا ہے، جزیہ دینے کے بعد آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو قتل کریں، اس کے لیے اسلام اتنی اجازت دیتا ہے، اور وہ جو مومنین ہیں اور خدا اور رسول اور پیغمبر اس کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور